أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
یہ سورہ انبیاء کا وہ حصہ ہے جہاں ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اور ان کے قصے کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالی نے توحید خالص کو بیان کیا اور توحید پہ دلائل کو پیش کیا، اور توحید کے معاملے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں تو تمام انبیاء کو ستایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں، اور ہر ایک نبی نے مسئلہ توحید کے بیان کرنے کا حق ادا کیا. لیکن خلیل کی بات کچھ اور ہے. خلیل کو اسی لیے خلیل ہونے کا لقب ملا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں حد کر دی. یہ موحد آدم تھے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں اس راستے میں جس نبی کو ملی ہیں وہ ابراہیم خلیل ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ وہ ہیں کہ جن کے ذکر کو مختلف صورتوں اور آیات میں اللہ نے بیان کیا، اور اسی طرح جو اولو العزم پیغمبر اور جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں ان میں ایک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور جن کی درخواست پہ اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبوت سے نوازا، ہارون علیہ السلام. اور موسیٰ اور ہارون کے چند اہم واقعات کو ہم نے گزشتہ ان صورتوں میں پڑھا ہے جن صورتوں میں تفصیل سے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور خود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بھی سورہ مریم میں ہم نے تفصیل سے پڑھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ ایک اور اولو العزم اور ذلیل القدر اور بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے دو کا ذکر اللہ نے یہاں کیا. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ان کو ہدایت والی کتابیں دی گئی تھیں ان کا ذکر بھی کیا. اور قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے اور مکے کے وہ نہ ماننے والے لوگ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس اعتراض میں قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو جہاں تورات اور انجیل کی ہدایت کو بیان کیا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو, تم تو تورات اور انجیل پڑھتے ہو, اسی تورات اور انجیل پہ تم ایمان لا چکے ہو. وہی تورات اور انجیل یہ کہتی ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. تم کس طرح اس قرآن کا انکار کرتے ہو؟ مشرکین مکہ اگر انکار کریں وہ تو جاہل ہیں, لیکن تم تو پڑھے لکھے, تمہارے پاس پرانی کتابوں کا علم ہے, تم اہل کتاب ہو اور تمہارے اندر علماء اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. افأنتم لہ منکرون, تم کس طرح اس کا انکار کرتے ہو؟ تو آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ, اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو دیا. الفرقان, فرقان, فرقان یہ فیصلہ کرنے والی کتاب, فرق کرنے والی چیز, حق اور باطل میں فرق کرنے والا پیمانہ, یہ ہے فرقان. تو یہاں پر تورات کے لیے لفظ فرقان استعمال ہوا اور خود قرآن میں قرآن کے لیے بھی لفظ فرقان استعمال ہوا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, اور اسلام کی مستقل ایک سورت ہے. تو تورات کو بھی اللہ نے فرقان کہا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی. وضیاءً, اور یہ روشنی ہے. اس کتاب ہدایت پر اگر عمل کیا جائے تو دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے. وذکرًا, اور نصیحت نامہ ہے. اور یہ تورات کے تین وہ نام ہیں جو قرآن کے بھی ہیں. قرآن ذکر ہے اور قرآن ضیاء اور نور ہے اور قرآن فرقان ہے. تو یہ تین نام قرآن کے ناموں سے مماثلت رکھتے ہیں اور یہ اہل کتاب پہ حجت قائم کرنے کے لیے کہ تورات کتاب ہدایت ہے تم اس کو مانتے ہو اور تورات فرقان ہے اور تورات نور ہے روشنی ہے اور تورات نصیحت نامہ ہے. للمتقین, متقین کے لیے. تو متقین وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, متقین وہ ہیں جن کا خود وصف اگلی آیت میں بیان کر دیا. للمتقین, متقین کے لیے. الذین, متقین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں. یخشون ربهم بالغیب, جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, بن دیکھے اس پر ایمان لائے اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں, یہ پہلا وصف. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ, اور وہ قیامت کے دن سے یا قیامت سے خائف رہتے ہیں. قیامت کے دن کی حاضری سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کس طرح حاضر ہوں گے. اس طرح سورہ رحمان میں ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو شخص اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ دو وصف ہیں متقین کے جو یہاں اس آیت نمبر 49 میں ہے. ایک ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اور دوسرا فکر آخرت. عقیدہ آخرت میں نے پہلے بتایا کہ موجود ہے, لیکن جس چیز کی ہمارے ہاں کمی ہے وہ ہے فکر آخرت, کہ ہم آخرت کی فکر کریں. امام البقاعی نے نظم الدرر میں لکھا کہ وہ لوگ جن کا وصف ہی تقویٰ ہو اور جو کتاب ہدایت کے اصل موضوع توحید کو سمجھنے اور ماننے والے ہوں, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہی توحید اصل حقیقت ہے. اور یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ دو وصف اللہ نے بیان کیے متقین کے, اور یہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے. اللہ کا خوف ہر حال میں اور فکر آخرت. چونکہ پہلی دو آیات میں تورات کا ذکر تھا اور اہل کتاب سے خاص کتاب ہے اور دوسروں سے عام، اب قرآن کا ذکر کیا کہ وہذا، اور یہ قرآن ذکر، یہ بھی نصیحت نامہ ہے، مبارک اور مبارک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، افأنتم پس کیا تم لہو اس کے لیے منکرون انکار کرنے والے ہو، جس طریقے پہ تم تورات پر ایمان لائے ہو، انجیل پر ایمان لائے ہو، دوسری کتابوں پر ایمان لائے ہو، تو ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی خاص کتاب اہل کتاب سے ہے کہ دوسرے اگر انکار کریں تو کریں، لیکن تمہیں تو پتا ہے، خود تورات اور انجیل نے قرآن کی صداقت کی گواہی دی ہے اور لکھا ہوا ہے دونوں کتابوں میں کہ قرآن آخری کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. اب یہاں سے ذکر شروع ہوا آیت نمبر 51 سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کی، رشد یہ سمجھ بوجھ، فہم، عقل، سنجیدگی، شعور، ہدایت، یہ ہے رشد، اور یہ وہ رشد ہے جس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں ہے، ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، ابراہیم نے چونکہ اپنی قوم کے سامنے پوری قوم، ملک، حکومت سب مشرک، اور پورے عراق میں اور اس پورے علاقے میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں، حکومت بھی مشرک، حکومت کی پوری مشینری مشرک، اور شہر، محلہ، پڑوس، خاندان، قبیلہ سب مشرک، اور سب سے بڑا مشرک خود باپ آذر، گھر میں باپ سب سے بڑا مشرک اور حکومت بھی مشرک. اب ان سب سے ٹکر لینی ہے، سب کے سامنے مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے اور سب کے سامنے شرک کی مذمت کرنی ہے، تو اور سب کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرنا ہے، تو کیسے اس دعوت کو پیش کیا جائے؟ اس کے لیے یقیناً حکمت کی ضرورت پڑے گی، سمجھ بوجھ، عقل، فہم، سنجیدگی، شعور کی ضرورت پڑے گی. اس لیے فرمایا کہ من قبل، یہ جو موسیٰ اور ہارون کا ذکر تم نے ابھی پڑھا، ان سے پہلے ابراہیم گزرے ہیں جن کو ہم نے ایک خاص سمجھ بوجھ عطا کی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خوب واقف تھے، یعنی ہم نے جو کچھ اس کو دینا تھا وہ ہم نے دیا، وہ ہم ہی کو پتا ہے، اور ہم نے ان سے جو کام لینا تھا وہ بھی ہم ہی کو پتا ہے. تو سورہ انعام میں فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کو سارے طریقے سمجھا دیے کہ کس طرح اپنی قوم پہ حجت قائم کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، دعوت کیسے پیش کرنی ہے، تقریر اور وعظ کیسے کرنا ہے، کس سے کس طریقے پہ گفتگو کرنی ہے، سب کچھ ہم نے سمجھا دیا. اور جب اللہ کی طرف سے سمجھ بوجھ عطا ہو گئی، فہم عطا ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم اور اپنے باپ کے سامنے دعوت کو پیش کیا، آئے اور یہ کہا اذ قال لابیہ وقومہ، اپنے باپ کو بھی مخاطب کیا، اپنی قوم کو بھی مخاطب کیا، اور کہا کہ ما ھذہ التماثیل، کیا ہیں یہ مورتیاں، اللتی وہ، انتم لہا عاکفون، تم جن پہ جمے بیٹھے. تماثیل یہ جمع ہے تمثال کی، اور تمثال کہتے ہیں مورتی کو، جس کو انگریزی میں ماڈل کہتے ہیں، مجسمہ، ماڈل، بت، اس کی جمع ہے تماثیل، اور اس کی اصل ہے مثل، میم تا لام، اسی سے ہے مثل، اسی سے ہے مثل، اور اسی سے ہے مثال، اور اس کی جمع ہے امثال. یہ چیز فلاں چیز کی ہم مثل ہے، یعنی اس کی طرح ہے، شبی. تو تماثیل کے لفظ نے ہمیں یہ بتایا کہ قوم ابراہیم جس شرک میں مبتلا تھی، وہ شرک یہ تھا کہ وہ مورتیاں بناتے تھے اور پھر ان مورتیوں سے مرادیں مانگا کرتے تھے. جیسے ہمارے ملکوں میں محرم کے مہینے میں وہ لوگ جن کے دل ان کے کپڑوں سے زیادہ سیاہ ہوتے ہیں، وہ جب حسین کے نام کا جلوس نکالتے ہیں، اس جلوس میں اس قسم کے ماڈلز ہوتے ہیں، زلجنا حسین کا گھوڑا، اور خون آلود کپڑے، اور کربلا کے واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کر تعزیے. جن تعزیوں کے بنانے پہ لاکھوں ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور شہروں کا تو ہمیں علم نہیں ہے، کراچی میں تو یہ ہوتا ہے کہ پورے شہر کے لوگ جو تعزیے بناتے ہیں اور ان تعزیوں پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ان تعزیوں سے مرادیں بھی لوگ مانگتے ہیں، ان تعزیوں کو تبرک کے لیے لوگ چومتے بھی ہیں، ان تعزیوں پہ تبرک کی نیت سے لوگ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، اور پھر خود ہی ان تعزیوں کے بنانے والے، ان سے مرادیں مانگنے والے خود اپنے ہاتھوں سے شام کو نیٹی جیٹی کے پل پہ ان کو سمندر کے نیچے پھینک دیتے ہیں. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے. کتنی بہش قوم ہے، ہزار برس کے پرانے مشرق اور جدید دور کے اس نئے مشرق میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے تھے، آج اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنانے والے موجود. یہ تو محرم میں ہوتا. اب آئیے ربیع الاول کی طرف. ربیع الاول کے مہینے میں میلاد شریف، میلاد شریف کا مہینہ، اور یہ محرم کے مہینے میں سنی مولوی بھی کربلا کے جھوٹے واقعات کو یوں بیان کرتا ہے جیسے آنکھوں دیکھا حال نشر ہو رہا ہے. کرکٹ کمنٹری لوگ سنتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال. تو یہ کربلا کے واقعے کو یہ گویا اور یہ مولوی مجلس محرم میں یوں بیان کرتا ہے گویا اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہے. اب حسین آئے، اب مسلم آئے، اب عقیل آئے، یہ گر گیا، اس کے فلاں اتنے لوگ شہید ہو گئے اور خیموں کو آگ لگ گئی، سب جھوٹ. اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ کربلا کے واقعات کے، کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، ابو مخلف نے لکھی، جو جھوٹا آدمی تھا. امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جھوٹا آدمی تھا. اس نے کربلا کے واقعات پہ مشتمل مقتل حسین اور کربلا کے نام پہ ایک کتاب لکھی. اس کے بعد آج تک سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جتنے لوگ بھی کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں، اس کا اصل ماخذ یہ جھوٹی کتاب ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر ایک کی زبان پہ ہے امام حسین. دیوبندی مولوی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب محرم کے مہینے میں امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین یزیدی قوتوں سے لڑتے رہے. عقل اور سمجھ اللہ نے چھین لی ہے ان لوگوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین کے نام کے ساتھ امام کا لفظ لگانا یہ شیعہ عقیدہ ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے 12 اماموں کا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. سیدنا حسین آپ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام حسین نہیں کہہ سکتے، سب امام حسین کہتے ہیں. پھر یزیدی قوتیں کوئی غیر اسلامی اور اسلام دشمن قوتیں نہیں تھیں. امام غزالی نے، امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ یزید کا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضائل محرم کے 3 طویل کے چت میں ہم نے تفصیل اس مسئلے کو بیان کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ محرم کے مہینے میں یہ جھوٹ، افتراء، مبالغہ، کہ سارے اخبارات جھوٹ سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی 24 گھنٹے اس سے بکواس نشر ہوتی ہے، صحابہ رسول پہ تبرہ نشر ہوتا ہے، اور پھر مورتیاں بنائی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے کہا، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا مصیبت تم نے بنائی ہوئی ہے، تم ان سے کیوں مرادیں مانگتے ہو، التی انتم لہا عاکفون، تم جمع بیٹھے ہو ان کے پاس عقیدت کی نیت سے، یہ تو مورتیاں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ ربیع الاول کے مہینے میں سنی مسلمان میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، اس میں بھی مورتیاں، کعبے کی تصویر ہوتی ہے، اس پہ لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں تبرک کے لیے. مسجد النبوی کی تصویر ہوتی ہے، مورتی ماڈل، اس پہ لوگ تبرک کے لیے ہاتھ پھیرتے ہیں، چومتے ہیں. جس طریقے سے محرم کے ان جلوسوں میں وہ عمل شرک ہے، اسی طریقے سے ربیع الاول کے ان جلوسوں میں یہ عمل بھی شرک ہے. یہ مورتیاں، مجسمے، ماڈل تبرک کے طور پر رکھنا، ان پہ ہاتھ پھیرنا شرک ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، ما ھذہ التماثیل، کیا ہے یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، جن سے تم جمع ہوئے ہو. عاکف کی جمع ہے عاکفون، یہ اسم فاعل ہے. عکف یعکف یا عکف یعکف نصر ینصر ضرب یضرب کے باب سے کسی چیز یا کسی کام پہ جمع بیٹھنا، اور اس کا جو اصل لغوی معنی ہے عکف کا، وہ یہ ہے کسی چیز یا کسی کام کو تعظیم کی نیت سے اپنے اوپر لازم قرار دینا، اسی سے اعتکاف ہے. اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے 10 دن ثواب کی نیت سے مسجد کے اندر جمع بیٹھے رہنا ہے، میں اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں. کسی جگہ جمع بیٹھنا، کسی کام کو اپنے اوپر لازم قرار دینا، یہ ہے حق. تو یہ لوگ مورتیاں اور بت بنانے کے بعد ان کے قریب بیٹھے رہتے تھے، یعنی یہ لوگ مجاور تھے، جیسے ہمارے اس دور میں قبروں اور درباروں کے مجاور ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مشرک قوم تعزیے اور جلوس نکالتی تھی، جلوس نکالنے میں بڑے ماہر تھے، اور تعزیے نکالنے میں اور مورتیاں بنانے میں، اور پھر مجاور تھے، قبروں کے مجاور اور بتوں کے مجاور. یہ ابراہیم کی قوم اس شرک میں مبتلا تھی. اور جیسے کہ اقبال نے کہا کہ مسلمان مجاہد ہوتا ہے، مجاور نہیں ہوتا. تو یہ وہ حالات ہیں جن حالات میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کام لینا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس دعوت کو پیش کرتے ہیں، اور اپنی اس دعوت کو پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں، اور اپنے والد سے گفتگو کرتے ہیں. اور یہ وہ مرحلہ ہے، اور یہ وہ اہم بات ہے جس کو ہم نے سورہ مریم میں پڑھا، اور وہاں پہ مستقل ایک پورا رکوع اس بارے میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے والد سے کیا گفتگو ہوئی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس قوم کو ان مورتیوں کے پاس مستقل بیٹھنے سے منع کرتے ہیں، جس کو ہم مجاور پن کہہ سکتے ہیں، اور اس کو دوسرے الفاظ میں ہم چلہ کشی سے بھی یاد کر سکتے ہیں. یہ مزاروں، یعنی جن کو ہم اپنی زبان میں قبر کہتے ہیں، عام کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم لفظ مزار استعمال کرتے ہیں، ورنہ کسی بھی قبر یا کسی بھی مقام کے لیے لفظ مزار کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے. مزار کا معنی ہے وہ جگہ جس کا ثواب کی نیت سے سفر کیا جائے، اور یہ صرف 3 مسجدوں کا جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. تو اس لیے، چونکہ لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے ہم مزار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تو وہ قبریں، خانقاہ، دربار اور دوسری جگہ جہاں لوگ چلے بھی کاٹتے ہیں، یہ بھی انتم لہا عاکفون میں شامل ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل لی ہے. یہ آیت نمبر 52 جو ہے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف میں جو تصور شیخ ہے اس آیت کی روشنی میں وہ حرام ہے. اہل تصوف کے ہاں ایک فلسفہ ہے، ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں تصور شیخ، اپنے شیخ کا ہر وقت تصور